سترویں پارے میں سورہ حج جو کہ 22ویں سورت ہے، اس کی 18ویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتا ہے ہر کوئی جو کہ آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اس کے متعلق پہلے یہ بات گزر چکی کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر سجدوں سے مراد ان تمام چیزوں کی اطاعت اور بندگی ہے، زمین کو اللہ نے جس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے اندر سے نمو دے اور بیج جو اس میں ڈال دیے جائیں انہیں وہ گلانے کی بجائے اگائے، اور انسانوں کے جسم اس میں ڈال دیے جائیں تو یہ گلا دے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اجسام مبارکہ و مقدسہ اس زمین پر اللہ نے حرام کر دیے کہ یہ نہ کھائے۔ یہ تمام چیزیں جو زمین پر رہی ہے در حقیقت یہی اس کا سجدہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد شمس، قمر اور نجوم کا نام لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سورج اللہ تعالی کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، نجوم ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے لیے جو اللہ نے نظام قائم کر دیا، سورج مسلسل اس نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ چاند کے لیے اور دیگر ستاروں کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے یہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ باریک باریک ستارے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، ہمیں باریک نظر آتے ہیں لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان سے مل کر کہکشائیں بنتی ہیں جن میں کروڑوں اور اربوں ستارے ہوتے ہیں، اور پھر اس نظام میں ہم زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چاند نظر آتا ہے، مگر حقیقت ایسی ہے کہ سورج کے گرد اب تک 30 سے زیادہ چاند دریافت ہو چکے ہیں جو کہ گھومتے ہیں۔ اس زمین سے قریب ترین سیارہ چاند ہے۔ اللہ نے سورج کے بعد چاند کا ذکر فرمایا، اور چاند اور زمین کے درمیان اگر آپ غور کریں تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ میل کی مسافت ہے، اور اگر ان دونوں کا درمیانی فاصلہ اس سے زیادہ ہو جائے تو جو فوائد اب چاند کی وجہ سے زمین کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا اگر زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ اب کم کر لیجئے 50,000 میل مثلا کر لیجئے، تو 50,000 میل اگر ہو جاتا تو سمندر سے چاند کے اثر کی وجہ سے اتنی لہریں اٹھتی کہ پوری زمین اور ہر طرف پانی پھیل جاتا اور ہر طرف تباہی مچ جاتی، اور جو سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو رہا ہے یہ کہیں زیادہ ہو جاتا، اور فاصلہ کم ہو جانے کی وجہ سے اثرات اتنے بڑھ جاتے کہ شاید اس دنیا میں سرے سے انسانی زندگی کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ اس زمین کو دیکھ لیں جس طرح یہ حرکت کر رہی ہے، ایک گھنٹے میں مثلاً 1,000 میل کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، اس کی وجہ سے دن رات پیدا ہو رہے ہیں، مختلف موسم بن رہے ہیں، اور اگر یہی رفتار آپ ان سے پوچھئے جو لوگ اس محکمے میں کام کرتے ہیں اور اس موضوع پر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی رفتار 10 گنا بڑھ جائے یعنی 10,000 میل ہو جائے تو دن اور رات گھنٹے گھنٹے کے 2-2 گھنٹے کے رہ جائیں، اور اس حالت میں دنیا کا کاروبار نہ چلے اور کوئی کام ٹھیک نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ نے ہر چیز کو جو باندھ رکھا ہے، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو اور زمین کو، ہر چیز کے لیے اللہ نے جو چیزیں مقرر کر رکھی ہیں یہ خدا کا احسان ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے ان حکموں کی اطاعت کر رہی ہیں، اور اللہ کے ان حکموں کی یہ اطاعت اور بندگی بس یہی ان کا سجدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا، مفسرین کے بہت بڑے طبقے کا خیال یہ ہے، یہ پہلی بات تھی جس کی تفسیر میں پچھلی نشست میں بھی کافی چیزیں عرض کی تھیں، اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کی اپنی حالت، دوسری رائے ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو جس کی حالت ہے وہ عبادت کی حالت ہے۔ مثلا درخت آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت میں درختوں کا ذکر فرمایا. اب یہ جو درخت کھڑے ہیں تو یہ ایک طرح سے قیام کی حالت میں ہیں, بس یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حضور میں قیام کرتے رہیں گے. جانوروں کو دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے دبا ہوا بنایا ہے تو گویا یہ رکوع کی حالت ہے کہ جانور ہمیشہ رکوع میں رہیں گے. اسی طرح پہاڑ کھڑے ہیں اور پہاڑ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, اور پہاڑ ہیں اور یہ اسی طرح کھڑے ہونا ان کا اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں تو ان کی حالتیں بتاتی ہیں کہ کیا چیز اللہ کی کس اطاعت اور بندگی میں مصروف ہے. دوسری بات وہ ہے جو یہ مفسرین ان کی ہیئت, ان کی تخلیق, ان کی شکل و صورت اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں, یعنی سجدے کی بھی حقیقت عبادت کی ہے. تو ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے, کوئی قیام کی حالت میں عبادت جاری ہے, کوئی رکوع کی حالت میں عبادت جاری ہے, کوئی زمین پہ سر رکھے ہوئے ہیں عبادت جاری ہے. کتنی ٹہنیاں درختوں کی جو نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں وہ بھی گویا اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. تو دوسری مفسرین کی رائے یہ ہو گئی. مفسرین کی تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے, اور جو سورج کی حقیقت ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے, چاند کی حقیقت اللہ کو سجدہ کرتی ہے, پہاڑوں کی حقیقت اللہ کو سجدہ کرتی ہے, لیکن یہ جو کچھ تیسری چیز مفسرین نے بیان کی ہے بہت دقیق اور بہت دشوار ہے. اللہ تعالی کی توفیق سے ڈرتے ڈرتے کہ کوئی شخص اس سے گمراہ نہ ہو جائے معاذ اللہ, ہم اس تحقیق کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, مگر یہ بہت ہی باریک بات ہے اور بہت ہی سمجھدار لوگوں کے کام کی بات ہے. ہر آدمی کے یہ سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے اور ہر آدمی کو اس کی بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مفسرین نے چونکہ یہ بہت تفصیل سے چیزیں لکھتی ہیں, اس لیے پہلے تو خیال یہ بھی تھا کہ اس بات کو کیا ہی نہ جائے, مگر پھر خیال آیا کہ علم جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ایک دن یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آتی چلی جا رہی ہیں, اور ممکن ہے کہ آئندہ بہت سے لوگ اس موضوع پر کام کرنا چاہیں تو جب وہ ان حقائق کو دیکھیں گے یا ان باتوں کو سنیں گے تو ان کو اچھمبا محسوس نہ ہو. اس لیے اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو تیسری رائے مفسرین نے دی ہے کہ ہر چیز کی حقیقت اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, یہ بات آخر کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی اور زمین کی حقیقت کے بعد زمین کے بعد سورج کا تذکرہ فرمایا, اور سورج کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں میں زندگی ہے, جان ہے, یہ اصولی بات ہے جو سب سے پہلے خیال میں رہنی چاہیے. اسی لیے مثلا زمین اور آسمان یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. آپ 22 پارے میں 33 نمبر سورت سورہ احزاب کو دیکھیے, اور اس کے بھی بالکل آخر پہ چلے جائیے 72 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت پیش کی. یہ امانت کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مختلف مفسرین نے اس کی مختلف چیزیں بیان کی ہیں. مثلا ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ اپنی خواہشات کو روکنا اور جو دوسرے کی چیز ہے اس کی حفاظت کرنا, امانت نام ہے کہ اپنی خواہش کو بندہ روک دے اور پرائی چیز کی حفاظت کرے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کے لیے تیار ہے کہ اسے ہم اختیار دے دیں اور آزاد خواہش کے ساتھ چلنے دیں اور ساتھ ساتھ شریعت کی پابندیاں بھی لگا دیں, تو وہ اپنی خواہشات کو روک کر ہماری شریعت پر عمل کر لے. تو یہ ہے وہ چیز جس کو امانت کہا گیا. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے. خیر کچھ بھی خیال ہو, بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے امانت اللہ نے فرمایا آسمانوں پر پیش کی اور زمین پر پیش کی اور پہاڑوں پر, تینوں پر. فابین, ان سب نے قبول نہیں کیا. تو قبول کرنا نہ کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ ان چیزوں میں ارادہ تھا، تو ہی تو بات ہوئی نا، اور ان چیزوں میں زندگی ہے، دو چیزیں پتا چلی. اگر کوئی زندہ ہی نہیں ہے تو اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ چیز قبول کی یا رد کر دی، یہی مرتا ہے، ایک بات. اور دوسری یہ ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس ارادہ بھی تھا، تو حیات اور ارادہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں. جب انہیں ارادہ اختیار تھا، ارادے سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، تو حیات اور اختیار دو چیزیں ثابت ہو گئیں. زندگی تھی، اللہ نے کہا آسمانوں زمین پہاڑوں تم ہماری یہ امانت لے لو، زندگی تھی تو ہی تو تخاطب ہوا. اور اس کے بعد اختیار بھی دیا کہ چاہو تو پھیر دو، چاہو تو رکھ لو، وگرنہ اگر زندگی ان چیزوں میں نہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ میں نے ان پر پیش کیا، اس کی کیا معنی ہے؟ آپ دنیا میں دیکھیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ چیز صاف پکی ہے، یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے لے لیا، تو زندگی ہوتی ہے تو ہی تو آگے سے کہتا ہے کہ جی لے لیا. اور دوسرے اختیار ہوتا ہے ہاں یا نہ کرنے کا، تو ہی تو دوسرا پوچھتا ہے کہ صاحب بتائیں فائنل کریں. تو ان تینوں چیزوں میں حیات بھی ثابت، اختیار بھی. فابین ان یحملنھا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا کہ اس ہماری امانت کو اٹھا لیں. فشفقنا منھا، اور اس سے ڈر گئے. یہ ڈرے اس لیے کہ ان میں زندگی تھی، ڈرے اس لیے کہ ہوش و حواس تھا، کچھ نہ کچھ تو سینسز تھی نا. تو معلوم ہوا کہ آسمانوں میں بھی سینسز ہیں، زمین میں بھی حساس ہے، محسوس کرتی ہے، والجبال اور پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں. وحملہ الانسان، اور ہماری سمانت کو انسان نے لے لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا بے طرف ہے، نادان ہے، اس چیز کو لے لیا. تو اس سے معلوم ہوا پہلی بات کہ ان سب چیزوں میں زندگی ہے، آسمانوں میں بھی زندگی ہے، زمین میں بھی زندگی ہے، پہاڑوں میں بھی زندگی ہے، اسی طرح سورج چاند اور ستاروں میں بھی زندگی ہے. اس کی بڑی واضح مثال زمین کی زندگی کی اور دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب والا پر، اور وفات کے بعد جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو قبر مبارک میں پہنچ جائیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھائے. تو زمین وہ حلال اور حرام کی تمیز جانتی ہے نا کہ کون سی چیز عزت حرمت والی ہے، مجھے بالکل اس کو نہیں چھونا، اور کون کون سی چیزیں ان کو میں نے ختم کر دینا ہے. اسی طرح قبر زمین کا ٹکڑا ہے نا، تو زمین اس جگہ کی، قبر کی جو زمین ہے، قبر کا جو پلاٹ ہے، وہ کسی کو بھینچ لیتا ہے، کسی کے لیے کھلا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں اگرچہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہیں، مگر یہ جو قبر کا گڑھا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حس اور احساس ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے زمین میں زندگی ہے. اللہ تعالی نے تمام کے متعلق کہہ دیا، سورج چاند ان دونوں کے لیے. اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وآیت لهم اللیل، اللہ کی نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فإذا هم مظلمون، رات تاریک رہ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالی نے چاند اور سورج کے متعلق فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے ایک اس ٹھکانے کے لیے جو اس کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے. ذالک تقدیر، یہ باندھے ہوئے ہیں العزیز، اس اللہ کے جو بڑا غالب ہے، العلیم، علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے اس کے چلنے کے لیے، اس کے ٹھکانے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اس کے ہر روز کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پلٹتا ہے اور بہت ہی باریک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے آخری دنوں میں، چاند کے جو آخری دن ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں زندگی ہے، ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی حس ہے، ان تمام چیزوں میں شعور ہے، ہاں یا نہ کرنے کا اختیار اللہ نے انہیں دیا تھا، اور وہ تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہو گیا. اسی طرح پہاڑ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ جب تو ایک پہاڑ دوسرے سے کہتا ہے کہ آج میرے ایک ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کر رہا تھا. قرآن کریم نے خود بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے اور جہاں پر اللہ نے تعریف کی ہے اپنے ایک اچھے بندے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ کیا تھا, ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ ہمارے لیے تسبیح بیان کریں. اللہ نے فرمایا سہتے رہیے, اصبر علی ما یقولون, جو کچھ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کفار مکہ مشرکین مکہ, سہتے رہیے. واذکر ربنا داود ذا العید, ہمارے بندے داود کا ذکر کیجئے, کیا تھا, ہاتھوں والا تھا, انہ اواب, بڑا رجوع کرتا تھا ہماری طرف, بات بات پہ ہمیں پکارتا تھا, بات بات پہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه, ہم نے پہاڑ کتنے ہی پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے. 23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 17 اور 18 دیکھ لیجئے گا. اللہ نے کہا انا سخرنا الجبال معه, ہم نے کتنے ہی پہاڑ اس کے تابع کر دیے, یسبحن بالعشی والاشراق, اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اللہ کی پاکی بولتے تھے صبح کو شام کو. تو پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, بہت خوبصورت آواز تھی. تو وہ جب اللہ کی پاکیزگی کے لیے ذرا اونچا بولتے تھے, کوئی ورد اور وظیفہ پڑھتے تھے, پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. اس سے معلوم ہوا وہ طیر معشورہ, اور اڑتے جانور جمع ہو جاتے تھے, رک جاتے تھے. کل اللہ اواب, سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ سب چیزیں, اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں والے تھے, یعنی قوت اور سلطنت والے تھے, طاقت تھی, اللہ نے حکومت دی تھی. یہ چیزیں, تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے غور نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں آسمان زمین سورج چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت و دواب اور جانور, ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. تو ہر چیز میں روح مانی ہے مفسرین, وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح سجدہ کرتی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے, ان کے مرید, ان کے خلیفہ اعظم, بڑے بڑی باکمال اور بڑی 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 معرفت رکھنے والی اللہ کی ایسی شخصیت تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور عرض کیا کہ حضرت لیلۃ القدر جب آئے تو مجھے بھی کچھ بتایا جائے. تو حضرت نے فرمایا لیلۃ القدر جب آتی ہے تو پھر جس کو نوازنا ہوتا ہے اس کو حق تعالی شانو خود بھی اٹھا دیتے ہیں, وگرنا تو دیکھو یہ چوکیدار بھی تو رات بھر جاگتے رہتے ہیں, محض رات کے جاگنے سے کیا ہوتا ہے, ہاں اللہ کی توفیق ایسے کر دیتی ہے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس سال رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدے کی کیفیت ارزاں فرمائی, اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے دیکھا اس کائنات کی ہر چیز لیلۃ القدر میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. پہاڑ یہ ہیں, درخت, حضرت نے درخت کا لکھا ہے کہ درخت کھڑے تھے مگر درختوں کی روح اللہ کو سجدہ کر رہی تھی. تو اس چیز کو پہلے تو کتاب و سنت سے ثابت کر لیا, اور پھر مشاہدے سے ان لوگوں کے جو اللہ کے سچے بندے تھے, صدیقیت کے مقام پر فائز تھے, جھوٹ ان لوگوں سے کوئی قریب سے نہیں گزرا تھا, انہوں نے کہا کہ اس رات عجیب و غریب اسرار و رموز اس کائنات کے اللہ تعالی نے مجھے دکھائے. ایک ذرا سی تائید اس کی اور وہ اس سے بھی ہوتی ہے, تو اگرچہ خواب, لیکن خواب کسی معمولی آدمی کا نہیں, وہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ انی رائی تو احد عشر کوکبا, ابا میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے, اور سورج والشمس والقمر اور چاند رأیتم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا. فیقیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے لیے کچھ مکر اور فریب کی کوشش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا واضح دشمن ہے. وکذالک یجتبیک ربک، اور تیرا رب تجھے اسی طرح نوازے گا. ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور میرے بیٹے اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا. ویتم نعمتہ علیک، اور یوسف میرے بیٹے اللہ اپنے انعامات کو تجھ پر پورا کرے گا. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے متعلق فرمایا میرے گھر پہ. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اللہ اس سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو ابراہیم اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مہربانی سے دے چکا ہے. ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بڑا علم والا ہے، حکمتوں والا ہے، مگر میرے بیٹے یہ خواب بیان نہ کرنا. تو ذرا سی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سورج چاند اور ستارے، ان میں کوئی چیز تو ہے جس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں. اچھا، اس سے بھی واضح بات پہ آ جائیے جو ہے بڑی مشکل بات، اور اصل میں اس حدیث پر اتنے اشکالات ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے بعض نے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، یعنی ان احادیث میں سے ہے جن کی علم، جن کے سمجھنے کی قوت فی الحال انسانوں کو نہیں دی گئی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا مراد تھی. حدیث بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے لائے ہیں، ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، متعدد کتابوں میں یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے صحیح ہونے کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے. یعنی اس حدیث پر کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حدیث اس کی کوئی سند میں ایسی بات ہو یا کسی چیز میں، بالکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ باپ کے جو راوی ہیں وہ بڑے بڑے اچھے راوی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے کسی انسان نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بول دیا ہو. بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، بعض بعض جگہوں پر بعض فرق ہیں، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں یہ آئی ہے. ہم یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح سے جہاں انہوں نے کتاب باندھا ہے، باب باندھا ہے بدء الخلق، یعنی انسانوں تخلیق کی آقا آغاز، وہاں کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں تخلیق کا آغاز کیسے کیا. اس سلسلے میں بہت سی احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، مثلا وہ یہ لائے ہیں جہاں سے انہوں نے باب شروع کیا. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم سے کچھ لوگ آئے اور اس قافلے والوں کو، قبیلے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شروع بشارت قبول کرو. انہوں نے کہا آپ ہمیں بشارت دے رہے ہیں تو کچھ مال بھی دیں، پیسے بھی ہونے چاہیے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اس کا رنگ بدل گیا، یعنی ناگوار گزرا کہ میں انہیں اتنی زبردست چیز بتا رہا ہوں اور یہ ابھی تک پیسے میں الجھے ہوئے ہیں. پھر یمن والے تھوڑی دیر میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں بشارت میری قبول کرو، اور بنو تمیم نے تو اسے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے قبول کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور ارشاد ہوا کہ کائنات بنی کیسے تھی اور اللہ کا عرش کیا تھا. فجاء رجل، تو ایک آدمی اتنے میں دوڑتا دوڑتا آیا اور مجھ سے کہنے لگا عمران تمہاری اونٹنی کھل گئی ہے، بھاگ گئی ہے. تو کہتے ہیں میں اٹھ کے چل پڑا، لیتنی لم اکم، اے کاش میں رک گیا ہوتا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ہوتا کہ باقی بات کیا تھی. پھر آگے اس طرح کی احادیث آئی ہیں. اس میں چلتے چلتے اصل جس بات کو کہنا ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بہت اچھے لوگوں نے یہ حدیث بیان کیا، محمد ابن یوسف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ثقہ بہت اچھے آدمی، ان کے استاد سفیان، ان سے امام عامش رحمت اللہ علیہ، پھر ابراہیم تیمی، اور وہ اپنے والد سے، اور والد ان کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دیکھنے ملنے والوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، حین غربت الشمس، جبکہ سورج ڈوب رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہوگا. ارشاد ہوا، اتدری این تذهب، تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تم تو اللہ و رسولہ عالم. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ بہتر جانتے ہیں زیادہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا. قال فانھا تذهب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ سورج چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، حتی کہ تسجد تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے سجدہ کرتا ہے. فتستأذن، اللہ سے پھر اجازت طلب کرتا ہے کہ آگے جاؤں. فیؤذن لہا، اس سورج کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب سجدے سے اٹھو اور چلے جاؤ. یوشک ان تسجد، اور ابو ذر، پھر وہ زمانہ بھی آئے گا جب ایک مرتبہ یہ اللہ کو سجدہ کرے گا، فلا یقبل منہا، اور اللہ اس دن اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا، اور پھر یہ سورج اللہ سے اجازت مانگے گا، فلا یؤذن لہا، اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دیں گے آگے جانے کی. فیقال لہا، اور اس سے کہا جائے گا کہ ارجعی من حیث جئتے، واپس لوٹ جاؤ جہاں سے اب تم آ رہے ہو. تو وہ سورج مغرب سے آ رہا ہوگا، مشرق میں طلوع ہونے جا رہا ہوگا. فتطلع من مغربها، تو وہ دن ہوگا جب اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ واپس لوٹ جائے گا مغرب کی طرف، حتیٰ کہ مغرب سے اس کا طلوع ہو جائے گا. فذلک قوله تعالی، اللہ نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها، ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے کہ سورج چلتا ہے ایک خاص جگہ کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کی ہے، اور یہ سب کے سب باندھے ہوئے ہیں اس ذات کے جو بڑی غالب ہے اور علم والی. یہ ہے وہ حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کو حقیقت میں، اور یہ سورج اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی حضرات لائے ہیں جیسے کہ ذکر کیا، تو اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہاں پر دیکھیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو سورج حقیقت میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور اس حدیث پر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، سب سے بڑا شبہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ تو حقیقت میں کہیں ڈوبتا ہی نہیں. مشرق میں ڈوبتا ہے مغرب میں نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے مشرق میں نکلتا ہے. یہ تو ایسی حقیقت ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. تو سورج تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ تو حقیقت میں کہیں ڈوبتا نہیں. تو جب غروب ہی نہیں ہوتا تو یہ کہنا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سجدہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمانا کیسے درست ہوا؟ اور دوسری بات، اس کے جواب خرچے ہم پہلے دے چکے ہیں کہ سورج میں عقل کہاں ہے، شعور کہاں ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی حقیقت سے آگاہ ہو اور پھر اللہ سے طلب کرے اجازت اور پھر آگے جائے. لیکن اس کا جواب ابھی دے چکے ہیں کہ ان سب چیزوں میں جان ہے، ان سب چیزوں میں ادراک ہے، ہمیں پتا چلے یا نہ چلے، مگر کتاب و سنت یہی بتاتی ہیں کہ ان چیزوں میں ادراک ہے. اور تیسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے آسمان اور زمینیں اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، چاروں طرف سے اس کائنات کو اللہ کے عرش نے گھیر رکھا ہے، تو پھر عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنے کی کیا معنی ہے؟ اور ایک اس پہ اعتراض یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورج سجدہ کرتے ہوئے سر رکھ دیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر سجدے میں سر رکھے گا یا سجدہ کرنے کے لیے رکے گا تو پورے کائنات کے طلوع اور غروب پر فرق پڑ جائے گا، کیونکہ سجدے کی حقیقت یہ چاہتی ہے کہ کوئی چیز رکے، چاہے ایک لمحے کوئی رکے۔ تو اگر اس حدیث کے مطابق بات کریں تو پھر تو روزانہ ٹائم میں فرق پڑ جانا چاہیے، اور ایسے نہیں ہوتا، تو پھر بات کیا ہوئی؟ متعدد محدثین نے اس کے جواب لکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے رحمہم اللہ کہ وہ کہتے تھے سورج بلا شبہ متحرک رہتا ہے اور اس کا غروب حقیقت میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا ہے تو وہاں سے غروب اس وقت کا مدینہ منورہ کا غروب ہے یا مکہ مکرمہ کا، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی وہاں سورج کے چھپنے کو کہا گیا۔ کیونکہ اتنی دقیق باتیں اس زمانے میں کون سمجھتا، تو جو کچھ ظاہر میں نظر آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو سورج کو تم ڈوبتا دیکھ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ ان میں شعور اور ادراک نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا جواب دے چکے پہلے بھی، لیکن ابن کثیر نے اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہم نے فتح الباری میں اور ابن کثیر رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں محدث ابن رزاق کے رحمت اللہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حتی اذا غرب، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ آئے کہ یہاں تک کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے سلمت سجدہ کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اللہ کے حضور میں، وسجدت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، واستأذنت اور اللہ سے اجازت دیتا ہے، فیؤذن لہا اور سورج کو اجازت دی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج میں زندگی ہے، سلام پیش کرتا ہے، حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں ایک فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے، دوسرا کام سجدہ کرنا، تیسرا کام اللہ سے پوچھنا، اجازت مانگنا۔ تو یہ سلام، سجدہ اور اجازت، یہ سب چیزیں اللہ کے تابع ہونے کی دلیل ہیں، اور اس کی زندگی کی دلیل۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے عرش کے اندر یہ ساری چیزیں واقع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ جاتا ہے بین غدائی ربہا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں مسند احمد میں، وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ اپنے پروردگار کے بالکل سامنے پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے جا کر اللہ سے اجازت لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کا کوئی خاص مقام ہے جس کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ سارے اشکالات اور یہ جوابات اس کے یہ پیش آتے ہیں، اور اس حدیث کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث غلط ہے یا ایسے ہی ہے، اور اس سلسلے میں بعض احادیث کے نام پہ جو چیزیں گھڑی گئی ہیں جن روایات میں یہ آیا ہے، معاذ اللہ وہ سب جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ جن روایات میں آیا ہے گپیں لکھی ہوئی ہیں ساری ایسے ہی کہ سورج کے اندر 70,000 تو چمٹے ہیں، اور ہر ایک چمٹے کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ لاکھوں فرشتے، یعنی 70,000 کو 70,000 سے آپ ضرب دے لیں تو کتنے کروڑوں فرشتے بن جاتے ہیں، یہ سارے فرشتے سورج کو کھینچ کر مشرق سے مغرب پہ لے جاتے ہیں، اور سورج آخر پہ پہنچ کے بالکل سیاہ توا بن جاتا ہے جس پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں، ایسا توا، تو وہ سجدہ کرتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو نور پہنا دیں، اللہ پھر اجازت دیتے ہیں اور اس کو نور کی چادر اڑائی جاتی ہے تاکہ اسے جا کر پھر دوبارہ طلوع کیا جائے مشرق کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے، تو پھر پوچھتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، اسی طرح پھر اس دن جتنی روشنی اس سورج نے دینی ہوتی ہے روشنی اس میں بھری جاتی ہے۔ سب چھوٹ ایسے ہی ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی جگہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ سورج ہے یا کوئی گاڑی ہے کہ کتنی گیس آج کے لیے اس میں بھری جائے، کتنا پیٹرول ڈالا جائے، یہ تو سب چھوٹ ہے، اور حقیقت وہ حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح چیز ثابت ہے بس اتنی سی ہے جو آپ سے عرض کی. تو تمام ستارے, چاند اور یہ سب چیزیں اپنے اندر جان رکھتی ہیں. اور اب اس کے لیے ایک توجیہ اور ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے اور انہوں نے اس کا بیان کیا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں حقیقت میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے اس حدیث کا کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی حالت میں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. حقیقی علم تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ, اور جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ غروب آفتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کے سجدے سے تعبیر کیا. جہاں جہاں پر بھی سورج ڈوبتا ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, اس کا ڈوبنا اس کا سجدہ ہے. اور ہر چیز کی عبادت وہ کہتے ہیں اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے. تو سورج جب آدھے دن پہ ہوتا ہے تو یہ اس کا قیام ہے, اور پھر قیام کے بعد پھر اس کا زوال ہے. غالباً یہ بات پہلے بھی گزر چکی. پھر حتیٰ کہ وہ لوٹ جاتا ہے, تو جب وہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے اور اللہ کے حکم سے دوبارہ سورج طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی فرمانبرداری میں. سورج کے 360 مطالع ہیں, یعنی ڈگریز ہیں. ہر نئے زاویے پہ روز کا سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز سورج کا نیا مطلع ہوتا ہے, نئی اس کی ڈگری ہوتی ہے. یہ تو عام بچے بھی جب پڑھتے ہیں جغرافیہ وغیرہ تو انہیں بھی بتا دیا جاتا ہے. اور ہر روز جو طلوع کا حکم ہوتا ہے, ہر روز جو طلوع ہوتا ہے نئی ڈگری سے, تو یہ نئی ڈگری پہ اس کا پہنچنا بس یہی اللہ کا حکم ہے. ہر چیز خواہ وہ حرکت کی حالت میں ہو, سکون کی حالت میں ہو, اللہ سے عبادت کے لیے اجازت طلب کرتی ہے. اور سورج کے اس طلب اجازت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ روز جو نئے مطلع سے طلوع ہوتا ہے یہ ہے تذلل کا اظہار, عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے. ایک تفصیل مفسرین نے یہ کی ہے, وہ کہتے ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی کہ دیکھو اللہ کا عرش ساری کائنات کو محیط ہے, تمام آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. تو سورج کا طلوع ہو یا غروب ہو ہر وقت اللہ کے تابع. اور حدیث میں غروب کے وقت کا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس لیے بتایا گیا کہ یہ وقت سجدے کے زیادہ مشابہ ہے, سجدے سے مشابہت ہوتی ہے. اگر آپ سورج ڈوبتے ہوئے دیکھیں اور سجدے میں جانے کی کیفیت کا تصور کریں تو دونوں ایک طرح سے نظر آتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے. ایک اور توجیہ اس حدیث کی جو بڑی مشکل ہے, اور یہ آخری بات ہے جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے, پھر اس آیت میں ایک اور بحث ہے اس پہ چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ سورج جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے, صاحب رولمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک تشریح کی ہے. اور صاحب رولمانی رحمت اللہ علیہ اس تشریح پر پہنچ کر وہ اس بات کو لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت غور اور فکر کیا اور اس پر سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کے چلنے کا ذکر فرمایا ہے, پہلے تو انہوں نے احادیث نقل کی ہیں, امام احمد, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ابی حاتم, ابو شیخ, ابن مردوی, بہقی, ہر ایک یہ حدیث لائے رحمہ اللہ. تو اتنے محدثین کا اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں کوئی اصل ہے. اور ایک جگہ آیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ سورج چلتا ہے ایک مقررہ ہدف کے لیے, ایک خاص جگہ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے, سفر کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچنے کے لیے. تو جب وہ پہنچتا ہے عرش کے نیچے وہ سجدہ کرتا ہے. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ سورج لوگوں کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار لوگ بڑے تیرے نافرمان ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں سورج سے کہ اچھا جاؤ بس طلوع ہو جاؤ، اور وہ طلوع ہوتا ہے جہاں سے اللہ نے اسے حکم دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر سے کہا جائے گا کہ وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، تو مغرب کی طرف لوٹ جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے لیے بہت مصیبت ہوگی، ایک طرف رات اتنی طویل ہو جائے گی، ایک طرف دن اتنا طویل ہو جائے گا، تو لوگ گھبرا اٹھیں گے اور مسافر چیخیں گے اور یہ چاہیں گے اور کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر اب کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ صاحب الرمانی بہت بڑے آدمی تھے، یہ معمولی آدمی نہیں تھے، اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا، اور اپنی تفسیر میں یہ مفسرین، محدثین، صوفیہ مختلف علوم کا ذکر کرتے ہیں، رحمہ اللہ، اور بغداد کے مفتی تھے شہاب الدین سید محمود آلوسی، 1270 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی ابھی تو 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یہ سمجھ لیجئے کہ 150 برس بس ایسے پورے ہوئے ہیں۔ تو رولمانی رحمت اللہ کہتے ہیں وقد سألت كثيرا من أجلة المعاصرين عن التوفيق بينما سمعت من الأخبار الصحيحة، میں نے اپنے زمانے میں رہنے والے جو میرے ہم اثر لوگ ہیں ان سب بہت سو سے میں نے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ مجھے یہ سمجھاؤ، اور میں نے بہت لوگوں کو کہا تو مجھے اس حدیث کا مطلب بتاؤ کہ آخر یہ سورج کا سجدہ کرنا کیا ہے، اور پھر میری محرومی ہے قسمت کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور جتنے میرے زمانے کے علماء نے اس حدیث کے مطلب بیان کیے وہ ایسے نہیں تھے جس سے کسی پیاسے آدمی کو تسکین ہو جائے اور کسی آدمی کے دل کو تسلی ہو جائے، والذی یخطر بالبال فی حل ذلک الاشکال، اور جو کچھ خود میری سمجھ میں آتا ہے، واللہ عالم تعالی عالم بحقیقت الحال، اگرچہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس حدیث کی کوئی بھی زیادہ سمجھ پانے والا آدمی میں نے دیکھا نہیں، اور پھر کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، اور اپنے خیال کو پھر انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند ان سب میں زندگی ہے، اور کہتے ہیں ایک تو وہی چیز پہلے تو وہی لائے ہیں کہ ہر ایک سجدہ کرتا ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق، ہر ایک کا سجدہ اس کا اپنا حال ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے، جیسے کہ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں جیسے کہ درخت کھڑے ہیں تو یہ قیام اللہ کی اطاعت ہے، اسی اطاعت کو سجدہ کہا گیا، اسی طرح جانور جھکے ہوئے ہیں تو یہ رکوع ہے گویا، اور یہ رکوع ہی ان کی عبادت ہے۔ صاحب الرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو بات میرے جی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ طے مسافت کے قائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کرامت کے طور پر ایک شخص آج یہاں ہے اور 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد وہ یہاں سے امریکہ بیٹھا ہوا، کرامت ہو اس کی، اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں صوفیہ نے یہ جو کہا ہے کہ اتنی جلدی کوئی آدمی مسافت طے کر سکتا ہے، ہزاروں میل سے یہاں منتقل ہو سکتا ہے، تو اس کا انکار دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، تو جاہل ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، یا ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، باقی جس نے شریعت کو پڑھا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں مجھے تو تعجب علامت افتزانی پہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے ان بعض فقہا پہ جیسے ابن مقاتل ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ 9 ذی الحج کو بصرہ میں دیکھے گئے اور اسی دن وہ مکہ مکرمہ بھی دیکھے گئے تو وہ آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، انہوں نے اتنا لکھا ہے۔ یہ عبارت جو ہے نا انہوں نے لکھی، یہ ادھر بھی ہے بھائی، فتاوی عالمگیری میں بھی، شامی میں بھی ایک جگہ اس عبارت کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ لکھا ہے ان بڑے لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں، یہ فتوے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک اللہ کا اچھا بندہ وہ آج یہاں بھی ہے اور اسی وقت وہ مکہ مکرمہ میں بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ایک آدمی جس کا نفس بہت پاکیزہ ہے اور وہ آدمی ایک ہی وقت میں یہاں بھی دکھائی دے اور یہاں سے 10,000 میل کے فاصلے پر بھی دکھائی دے. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک اس کا نفس ہے, اور جب اولیاء اللہ محنت کرتے ہیں تو یہ جو اندر کا نفس ہے یہ باہر بھی آ جاتا ہے, اپنے اس جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کوئی اور شکل و صورت اختیار کر کے یہ دوسری جگہ بھی پہنچ جاتا ہے. جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین آئے ایک عربی کی صورت میں. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کے بال بہت سیاہ تھے اور اس نے بہت سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس پہ سفر کا کوئی آثار نظر بھی نہیں آ رہے تھے, اور ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. اور اس نے آتے ہی بیٹھا اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور پھر اس نے کہا قیامت کب آئے گی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے. یہ ساری حدیث جو آئی ہے نا, اس میں آیا ہے نا کہ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی وقت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوتے تھے اور اسی وقت میں وہ اوپر آسمانوں میں بھی ہوتے تھے, سدرۃ المنتہا پہ بھی ہوتے تھے. جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا کہ سدرۃ المنتہا پر ہونے کے باوجود ان کا تعلق اصل جسم کے ساتھ برقرار رہتا تھا. ایک جسم وہاں ہوتا تھا سدرۃ المنتہا میں, اور دوسرا جسم ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا, لیکن وہ کسی اور شکل میں ہوتا تھا, جیسے کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں آ گیا یا داعیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ گیا. اور پھر کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کبھی کبھی ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں. ایک جگہ وہ اپنی اصلی بدن کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسری جگہ وہ مثالی بدن اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ انکار صرف جاہل آدمی ہی کر سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ فقہا کا یہ گمان ہے کہ ایک شخص کا ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے, اور معجزہ سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کا ہو نہیں سکتا. تو کہتے ہیں تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے نزدیک جو چیز بطور معجزہ ثابت ہے وہ ولی کے لیے بطور کرامت بھی ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ جیسی کوئی قرآن نہیں بنا سکتا, ایسا معجزہ تو نہیں ہو سکتا. باقی ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ متعدد علماء نے یہ بحث کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا جسم مبارک ایک تو قبر شریف میں ہے, روح مبارکہ وہاں ہے, اور ایک ان کا جسم مبارک اور ہے, اور اس روح کے تعلق کی وجہ سے وہ جسم مبارک کہیں اور بھی نظر آتا ہے, اور ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ سب صاحب المعانی نے لکھا اور کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں ایک شخص ایک جگہ پر ہے اور دوسری جگہ پر اس کا جسم مثالی کسی اور کو نظر آیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ جتنے لوگوں نے لکھا ہے, اب یہ صاحب المعانی کی عبارت ابھی جاری ہے لیکن درمیان میں رک کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے لکھا ہے ان میں جن حضرات کا تعلق دار العلوم دیوبند کے مکتبہ فکر سے ہے ان حضرات نے بھی یہی لکھا ہے. وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الاسلام اور بڑے مرتبے کے آدمی گنے جاتے ہیں, انہوں نے صاف صاف یہ لکھا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ انسان کے نفس ناطقہ پر کیفیت پیش آئے، اپنے اصلی جسم کے ساتھ اس کو ایک درجے کا تعلق باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم اصلی سے بھی افعال اور حرکات سرزد ہوتے ہیں. چنانچہ بعض اولیاء اللہ کی نسبت ایسی بہت سی حکایات منقول ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ پر دیکھے گئے، اور اس کا سبب ان کے نفوس قدسیہ کی قوت تجرد کے سوا اور کچھ نہ تھا، جس کی بنا پر وہ ایک موقع پر متمثل ہو کر ظاہر ہوتے تھے اور دوسری جگہ ان کا اصل جسم پایا جاتا تھا. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو حضرات صوفیہ کے ہاں مشاہد اور مشہور اور مسلم ہے، اور احادیث معراج وغیرہ میں جو بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات کے تذکرے آئے ہیں ان سے بھی اسی اصول کی تائید ہوتی ہے. اس عبارت کو جو اب پڑھی ہے انہوں نے سید محمود آبلوسی صاحب الوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہی نقل کیا، اور نقل کر کے اس پہ کوئی جرا انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب ہے وہ اس کو مانتے ہیں. اسی طرح انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، ان کے ملفوظات میں دیکھ لیجئے وہاں بھی مل جائے گا. اور دار العلوم سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کو اپنے وقت کا مجدد کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے ملفوظات میں کئی جگہ اس بات کے قائل ہیں. تو جب یہ سب لوگ اس کو مانتے ہیں تو آئیے آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں صاحب العلمانی. وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، اب یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارت ایسے نہیں ہوتی جیسے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو دنیا میں دیکھتے ہیں. بس یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہو. یہ ہے اصل بات. اور پھر انہوں نے متعدد صوفیہ کی چیزیں نقل کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ ایک ہی وقت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرخ پیلے کے قریب قبر میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اسی وقت وہ چھٹے آسمان پر بھی تھے. اور نمازوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل گفتگو ہوئی کہ یہ نمازیں کم ہونی چاہیے. تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس جسم کے ساتھ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اسی جسم کے ساتھ چھٹے آسمان پہ بھی پہنچ گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں دیکھا، اور بیک وقت اپنی قبروں میں بھی تھے اور آسمانوں میں بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ اس پر اگر تم قیاس کرو کہ جس طرح ان پاک جانوں کا، ان نفوس قدسیہ کا ظہور ایک جگہ اور بھی ہوتا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ سورج بھی ہے اور سورج کا نفس بھی ہے، سورج کی روح بھی ہے. وہ اپنے اس جسم کو چھوڑ کر اللہ کے عرش کی طرف جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کر کے پڑا رہتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں. اور اس حالت میں سورج کا مسلسل تعلق اس کی روح کا سورج کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، لہذا جسم بھی چل رہا ہے اور روح سجدہ بھی کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی گفت و شنید بھی ہو رہی ہے. تو طلوع اور غروب سورج کا جسم کر رہا ہے، اور سورج کی روح اور اس کا دوسرا جسم وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج سجدہ کرتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وہ بات انہوں نے کہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ پہ اعتراض کیا گیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ کہ بیت اللہ ان کی زیارت کو ہندوستان آیا تھا، اس پر لوگوں نے بڑا طوفان مچایا حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف ان کے زمانے میں. صاحب العلمانی کہتے ہیں یہی ہے وہ چیز جو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہماری زیارت کے لیے کعبۃ اللہ آیا تھا، تو کعبہ کا جسم تو مسجد حرام میں رہتا ہے اور کعبہ کی حقیقت اور اس کا اندرونی جو نفس ہے وہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے سورج کے سجدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچے جانے کی اس سے زیادہ اچھی توجہ کوئی نہیں سمجھی. یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ. لیکن ایک بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی یہ جتنی چیزیں ہیں انہیں عقیدے کا درجہ نہ دے دیجئے. آپ یہاں یہ نہ کہیے کہ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. صاحب العلمانی نے لکھا ہے وہ جاہل ہے، ضدی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ، مسلمان تو ہے نا، کہ مسلمان بھی نہیں رہا. یہ چیزیں صوفیاء کرام کے مشاہدے میں آئی ہیں، یہ ان کے الہامات میں آئی ہیں، یہ ان کو اللہ تعالی نے دکھائی ہیں. سیدنا احمد سرہندی، حضرت مجدد الفیصانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور دیکھا ہے. اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کے سارے کشف، الہام، خواب، اگر کوئی آدمی ان کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا بھائی، وہ کافر اسی وقت ہوگا جب اس چیز کا انکار کرے گا جس چیز نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے. اور اسلام میں اس نے داخل کیا تھا اللہ کی توحید کے کلمے نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے، اور ختم نبوت کے عقیدے نے، اور تقدیر کے عقیدے نے، اور جنت اور جہنم کے برحق ہونے نے، اور جو ضروریات دین ہیں ان سب کے اقرار سے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا. ان ضروریات دین کا انکار کرے گا تو وہ کافر بنے گا، ورنہ وہ کیسے کافر. اس لیے صاحب المعانی کی بات سر آنکھوں پہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہیں مانتا تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے کافر قرار دیں. اور یہ اس درجے کی بات ہے جو حقیقت میں انہوں نے لکھی ہے نا صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے، کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر دیکھنا، وہ کہتے ہیں یہ برزخی حالت ہے اور یہ وجدانی چیز ہے، اور اس حقیقت کو وہی شخص پا سکتا ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا. شیخ ابو العباس سنجی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے میں نے آسمان، زمین اور ان تمام چیزوں کو دیکھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے ہوئے تھے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہیں گے بڑی عجیب ہیں، مگر یہ انہی لوگوں کو حاصل ہیں جن لوگوں کا وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. عام آدمیوں کو اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمیشہ یاد رکھو اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ بنانا کبھی. جو لوگ اقرار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور جو ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ بس سکوت اختیار کر لیں، چپ کر جائیں. یہ ضروری ہے کیا کہ ہم ہر چیز میں، ہر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیں اور ہر چیز میں دخل دیں؟ دیکھیں جنہوں نے دیکھی ہیں یہ چیزیں، گزری جن کے حالتیں یہ گزری ہیں. عام آدمی کے لیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اقرار کرتا رہے جو چیزیں اسے اسلام کے دائرے کے اندر رکھتی ہیں، اللہ کی توحید کا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کی ختم نبوت کا، اور ملائکہ کا، کتابوں کا، اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا، آخرت میں زندہ ہونے کا، اور تقدیر کا. بس یہ 6-7-8 باتیں ہیں، ان پر اپنا ایمان پکا رکھے اور اتنی لمبی مباحث میں پڑے ہی نہ. اگر آپ یہ سوال کریں کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے، تو اس لیے کیا ہے کہ یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے بھائی. ہم یہ اس لیے نہیں باتیں بیان کرتے کہ اسے سنیں اور خوش ہوتے رہیں، یہ تعلیم ہے. آپ ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، اور کبھی بحث آتی ہے، کبھی لوگ بحث کرتے ہیں، تو انہیں بتا سکیں آپ کہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہی، اور اس کے باوجود کہ اس کے متعدد تفاسیر محدثین نے اور مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس سورج کے سجدے کی حقیقت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم تھا. تو دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ مشکل ترین بحث جو اس آیت میں آتی ہے، یا پھر یہ آیت میں آتی ہے آگے سورہ یاسین میں چل کے، جہاں پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے، لمستقر اللہ، اس ٹھکانے کی طرف جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر، اور یہ سادہ ہے، ذالک تقدیر، یہ سادہ ہے. یہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. دیکھا آپ نے کیسا زبردست ترجمہ ہے، یہ سادہ ہے. آپ اردو اعلی اردو پڑھیں تو آتا ہے نا کتے کو سدھایا، شکاری کتے کو سدھاتے ہیں، تو سدھانے کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ذالک تقدیر، تقدیر کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، یہ سادہ ہے. العزیز زبردست کا، العلیم باخبر کا، جو باخبر ہے،
جو زبردست ہے اس نے سدھا دیا ہے اس سورج کو کہ تم بس اس طرح چلتے رہو. بل قمر قدرناہ منازل, اور چاند کو ہم نے منزلیں بانٹ دی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ وہ پھر آتا ہے تہنی پرانی کی طرح ہو کر, یعنی اس کے ڈوبنے کی کیفیت. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, تم نے غور نہیں کیا اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. والشمس والقمر, سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کو, چاند سجدہ کرتا ہے, نجوم سجدہ کرتے ہیں. والجبال والشجر, اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں. ان سب پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی نفس ناطقہ ہے, ان کے اندر کوئی اور چیز ہے, اور وہ اندر کی روح جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. یا شب لیلۃ القدر میں یہ سب چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں, جس کو سید صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مشاہدے میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدواب, اور جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یا تو یہ سجدہ کرنے سے مراد سب سے پہلی تفسیر کہ یہ سب اپنی حیات بنائی ایسے گئے ہیں کہ گویا ان کی حالتیں بتاتی ہیں سجدے میں پڑے ہوئے. دوسری تفسیر, یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے, چاند اپنا کام کر رہا ہے, نجوم اپنا کام کر رہے ہیں, درخت اپنے پھل لا رہے ہیں, اور پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ان کا کام کرنا اللہ نے جیسے بنا دیا, یہ ہے دوسری تفسیر کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں. اور تیسری تفسیر یہ کہ ان میں سے ہر ایک چیز کی